बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار، میرا فرزند میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ اہل کو بچانے کا برحق ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارشاد ہوا کہ نوح، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے، یہ عمل غیر صالح ہے، لہذا مجھ سے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارا شمار جاہلوں میں نہ ہو جائے۔ نوح نے کہا کہ خدایا، میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ اس چیز کا سوال کروں جس کا علم نہ ہو، اور اگر تو مجھے معاف نہ کرے گا اور مجھ پر رحم نہ کرے گا تو میں خسارے والوں میں ہو جاؤں گا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. سلام قبول کیجیے. آج ہفتہ ہے آذر کی 12 دسمبر کی 3 اور جمادی الاول کی 8 تاریخ. اور سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا. آج سورہ ہود کی آیات نمبر 45-47 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب احمد میرزادہ نے. تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہان. انداز جہان کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور اس کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیے گا، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. سامن، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل. ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں. سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل اپلیکیشن کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر عام انتخابات کی تاریخ دی جائے، ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد پر حملہ ہوا ہے جس میں 2 افراد مارے گئے ہیں. عراقی سیکیورٹی فورسز نے ایران کے لیے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی سب سے بڑی کھیپ کا پتہ لگایا اور اسے ضبط کرنے میں کامیابی حاصل کر لی. اور صہیونی فوجیوں کی براہ راست اور بہت قریب سے گولی کا نشانہ بننے والا فلسطینی نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیراعظم عمران خان نے حکومت کو مذاکرات کی دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر عام انتخابات کی تاریخ دی جائے، ورنہ اسمبلیاں توڑ دیں گے. لاہور میں پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ ملک میں جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا تب تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ ہم نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اس لیے فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن ہوں اور ملک میں استحکام آئے. ملک میں الیکشن اس لیے کروانے ہیں تاکہ سیاسی استحکام اور اس کے بعد معاشی استحکام آئے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں پاکستانی سفارتی حکام پر فائرنگ کی گئی ہے. کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر فائرنگ کی گئی، تاہم ناظم الامور محفوظ رہے جبکہ گارڈ زخمی ہوا. ذرائع کے مطابق فائرنگ اس وقت ہوئی جب پاکستانی ناظم الامور چہل قدمی کر رہے تھے، جبکہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد واپس آ رہے تھے کہ اس دوران سفارت خانے میں ان پر فائرنگ کی گئی. دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر کل حملہ ہوا جس میں مشن کے سربراہ عبد الرحمن نظامانی کو نشانہ بنایا گیا. اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے مزید بتایا گیا ہے کہ پاکستانی ناظم الامور کے گارڈ کو 3 گولیاں لگیں. پاکستانی ناظم الامور عبد الرحمن نظامانی فائرنگ کے واقعے میں محفوظ رہے. فائرنگ کے واقعے کے بعد سفارتی عملے کو حکومت پاکستان کی جانب سے وقتی طور پر وطن واپس بلا لیا گیا ہے. سفارتی ذرائع کے مطابق طالبان کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق گولیاں قریبی عمارت سے چلائی گئیں. پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف نے کابل میں پاکستانی ہیڈ آف مشن پر حملے کی مذمت کرتے ہوئے گھناؤنے فعل کی فوری تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل کی ایک مسجد پر حملہ ہوا ہے جس میں دو افراد مارے گئے ہیں جبکہ گلبدین حکمت یار محفوظ رہے ہیں۔ کابل کی دارالامان سڑک پر واقع مسجد ایمان کو نشانہ بنایا گیا جو حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار کے دفتر کے قریب واقع ہے۔ اس حملے میں دو افراد مارے گئے ہیں اور حکمت یار کے قریبی ذریعوں کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والے دونوں افراد حملہ آور تھے جنہیں مسجد کی حفاظت پر تعینات محافظوں نے بر وقت کارروائی کر کے ہلاک کر دیا۔ خبر رساں اداروں کے مطابق افغانستان کی اسلامی پارٹی کے سربراہ گلبدین حکمت یار اس مسجد کے امام جمعہ ہیں اور وہ اس حملے میں محفوظ رہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق گلبدین حکمت یار کے دو باڈی گارڈ اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ ابھی تک کسی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بدھ کے روز بھی صوبہ سمنگان کے ایبک شہر میں واقع ایک دینی مدرسے میں دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا جس میں 20 افراد جاں بحق جبکہ 30 زخمی ہوئے تھے۔ افغانستان میں اس نوعیت کے حملوں میں شدت آتی جا رہی ہے، تاہم طالبان حکومت کی جانب سے اس کی روک تھام کے لیے کوئی ٹھوس اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ ایران اور پاکستان صحافت اور سیاحت کے شعبے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کو فروغ دیں گے۔ یہ بات پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے اسلام آباد میں ایران کے سفیر محمد علی حسینی سے گفتگو کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک دو طرفہ تعاون کے ذریعے باہمی ثقافتی رابطوں کے ساتھ ساتھ اقتصادی تعلقات اور تجارتی لین دین میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات کا کہنا تھا کہ ایرانی سفیر کے ساتھ ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان سرکاری سطح پر ہنرمندوں اور خاص طور سے قرآن کریم کی کتابت اور تہذیب کے فن کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ اس موقع پر ایران کے سفیر سید محمد علی حسینی نے دونوں ملکوں کے میڈیا ہاؤسز کے تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی ہنر مند فن کے مختلف شعبوں میں اپنے پاکستان بھائیوں کو تربیت فراہم کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عوامی رابطوں اور تعلقات کو فروغ دے کر ایران اور پاکستان کے درمیان پائی جانے والی ثقافتی ہم آہنگی اور مذہبی رشتوں کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت امریکہ نے القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان پاکستان کے چار سرکردہ عناصر پر پابندیاں لگانے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ اب بھی افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کے خطرات کا مقابلہ کرنے کا پابند ہے۔ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ القاعدہ بر صغیر اور تحریک طالبان پاکستان کے چار سرکردہ عناصر پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، تاہم انہوں نے ان کے نام بتانے سے گریز کیا۔ عراقی فورسز نے ایران کے لیے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی سب سے بڑی کھیپ کا پتہ لگا کر اسے ضبط کر لیا ہے۔ تسنیم خبر سین ادارے کی رپورٹ کے مطابق عراقی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایران کو اسلحے کی اسمگلنگ کا پتہ لگانے کے لیے سب سے بڑا آپریشن کیا گیا۔ یہ کارروائی عراق کے شمال میں واقع صوبہ سلیمانیہ میں انجام دی گئی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے متعدد بار عراقی حکام سے کہا ہے کہ وہ اس ملک کے شمال میں سرگرم دہشت گرد گروہوں کی سرگرمیوں اور ایران کی سرزمین پر ان کی جارحیت کی روک تھام کریں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ ان دہشت گرد گروہوں نے بارہا حالیہ مہینوں کے دوران ایران کے سرحدی علاقوں میں دہشت گردی انجام دی۔ ان دہشت گرد گروہوں سے نمٹنے میں عراقی حکومت خاص طور پر عراقی کردستان کے مقامی حکام کی کوتاہی کی وجہ سے شمالی عراق میں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عراقی وزیر اعظم محمد شیعہ سودانی نے اپنے دورہ تہران کو کامیاب قرار دیا ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت سے محمد شیعہ سودانی کا پہلا ایران کا دورہ جمعرات کو مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ انہوں نے واپس بغداد پہنچنے کے بعد اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا کہ تہران کے سفر کے موقع پر انہوں نے اہم موضوعات پر رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنائی سے گفتگو کی اور ایران کے اعلی عہدیداروں کے ساتھ مذاکرات انجام دیے۔ محمد شیعہ سودانی نے اپنی ٹویٹ میں لکھا ہے کہ سیکیورٹی، اقتصاد، ثقافت اور سیاحت و زیارتی سفر کے معاملات پر ایران اور عراق کے درمیان دو طرفہ تعاون پر بھی زور دیا۔ یاد رہے کہ علاقے کے دوسرے ممالک کی بنسبت ایران اور عراق ثقافتی اور مذہبی لحاظ سے ایک دوسرے سے زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں۔ صہیونی فوجیوں کے براہ راست اور بہت قریب سے فائرنگ کا نشانہ بننے والا فلسطینی نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا ہے۔ تسنیم خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک نوجوان فلسطینی عمار حمدی مفلح کو صہیونیوں نے مغربی کنارے میں واقع نابلس کے جنوب میں خوارہ نامی قصبے میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ صہیونی فوجیوں کے جرائم پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے تحریک حماس نے تاکید کی ہے کہ دشمن اپنے جرائم کی قیمت ضرور چکائے گا اور اس جرم کا جواب مزاحمت کو بڑھانا اور فلسطینی عوام کی جانوں کا دفاع کرنا ہے۔ فلسطینی گروہوں نے اس جرم کی مذمت کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے خلاف مزاحمت جاری رکھنے پر تاکید کی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ شامی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں داعش کا سرغنہ ہلاک ہوا ہے۔ واشنگٹن کے اس اعلان کے باوجود کہ داعش کے سرغنہ کو فری سیرین آرمی کے دہشت گردوں نے ہلاک کیا ہے، شام کی خبر رساں ایجنسی نے اطلاع دی ہے کہ داعش کے سرغنہ کو اس ملکی سیکیورٹی فورسز نے ہلاک کیا ہے۔ شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے ملک کے سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے اطلاع دی ہے کہ داعش دہشت گرد گروہ کا سرغنہ، جس کی موت کی اطلاع چند روز قبل آئی تھی، ڈیڑھ ماہ قبل مارا گیا تھا۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا ہے کہ یوکرین کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن اس سے قبل مغرب کو ہمارے مطالبات تسلیم کرنا ہوں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے فرانسیسی صدر سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ یوکرین جنگ پر روس سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر نے مزید کہا تھا کہ روس سے بات چیت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ جنگ ختم کرنے سے متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں دلچسپی بھی رکھتا ہو۔ امریکی صدر کی اس پیشکش پر روسی ہم منصب نے کہا کہ یوکرین جنگ پر بات چیت کے لیے تیار ہیں، تاہم اس کے لیے مغربی ممالک کو پہلے ہمارے مطالبات تسلیم کرنا ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہے پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دہلی میں اے بی یو اجلاس۔ جناب، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو، اور دہلی سماج سات رابطے میں ہندوستان کے سینئر اور سرکردہ تجزیہ نگار و صحافی شکیل شمسی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیدھے دہلی چلتے ہیں جہاں شکیل شمسی صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
شکیل شمسی صاحب، اے بی یو اجلاس اور اس کی افادیت پر پہلے میں آپ کا تبصرہ جاننا چاہوں گا۔
دیکھیے یہ تنظیم کافی پرانی تنظیم ہے، جب میں ٹیلی ویژن میں وابستہ تھا تب بھی اس وقت بھی ایشیا ویژن نیوز کے نام سے مختلف ایشیائی ممالک جو تھے وہ اپنے روزانہ کی کوریجز کو ایکسچینج کرتے تھے اور ایک وقت پر معینہ وقت کے اوپر سب ملتے تھے اور وہ دیتے تھے، تو یہ ایک بہت مؤثر فعال تنظیم تھی، اور چونکہ اس وقت تک پرائیویٹ چینلوں کا اتنا گزر نہیں تھا اور دوردرشن جو پرسار بھارتی ہو گیا بعد میں اس کے لیے ہی سارا اسی کے ذریعے سے ساری باتیں پہنچتی تھیں اور اسی کے ذریعے سے خبریں پہنچتی تھیں، اسی ذریعے سے جو یہ ایشیائی ممالک تھے یا ایشیا پیسفک ممالک تھے ان کی خبریں پہنچا کرتی تھی، تو یہ ادارہ مؤثر اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور جو ان کے اب جو اس کا رول ہے وہ کافی بڑا ہو گیا ہے، لیکن مسئلہ دوسرا ہے اس وقت، مسئلہ یہ ہے سب سے بڑا کہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سرکاری جو ٹیلی ویژن سینٹرز ہیں ان کو جگہ کم ہو گئی ہے ان کے لیے، کچھ ملکوں کو چھوڑ کر کے، وہاں پر ابھی جو سرکار کے تحت چلتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن عام طور سے سب پرائیویٹ چینلوں نے قبضہ کر رکھا ہے اور جو پوری طریقے سے ویسٹرن میڈیا کے انڈر ہیں، ویسٹرن میڈیا کے قبضے میں ہیں اور ویسٹرن میڈیا کی باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ویسٹرن میڈیا جو کچھ کہہ رہا وہی سچ ہے اور جانتے بھی ہیں اور کچھ جان بوجھ کر بھی کرتے ہیں، تو ایشیا اے بی یو جو ہے ایشیا پیسفک براڈ کاسٹنگ یونین وہ ایک اہم رول ادا کر سکتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی فیڈ جو ہے یا اس کی جو سپلائی کیے ہوئے خبریں ہیں ان کو یہ کیٹر نہیں کرتے یہاں کے نیوز چینل جو ہیں، تو دوسرے ممالک میں بھی یہ مسئلہ ہوگا، جہاں جہاں پر نیوز چینلوں کی بہت زیادہ بھیڑ ہے وہاں پر بھی یہ مسئلہ ہوگا، اور جیسے ہمارے زمانے میں صرف دوردرشن تھا ایک چینل جس کے اوپر دیکھا کرتے تھے اور دوردرشن سے جو کچھ نشر ہوتا تھا وہ لوگوں کو لگتا تھا صحیح ہے، اور ابھی بھی دوردرشن بہت حد تک اس جہت میں نہیں ہے جس طریقے سے پرائیویٹ چینلز ہیں، تو لیکن اس کی ریچ جو ہے دوردرشن کی وہ بہت محدود طبقے تک رہ گئی ہے، اور حالانکہ اس کے ابھی بھی کروڑوں دیکھنے والے ہیں اور لاکھوں لوگ روز اس کے بلیٹن دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک جو ٹرینڈ بن گیا ہے نیوز چینلوں کا کہ انہی کو ان پر جو نشر ہو رہا وہی نیوز سمجھا جاتا ہے، وہ بہت زیادہ تشویشناک چیز ہے۔
جی اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈاکٹر راشد عباس صاحب، السلام علیکم جناب۔ جی تو یہی جیسا کہ ابھی کہہ رہے تھے شکیل شمسی صاحب کہ جو ویسٹرن میڈیا ہے اسی کی خبروں کو پرائیویٹ چینل جو ہیں وہ لیتے ہیں یا جان بوجھ کر یا نہیں جانتے دانستہ یا نہ دانستہ، اور ظاہر ہے کہ ویسٹرن چینل جو پرانا سامراج تھا اب نئے سامراج کی شکل میں لوگوں پر یا ملکوں پر حملہ کرنے کے لیے میڈیا کو استعمال کر رہا ہے، تو جو آزاد ممالک ہیں ان کے ذرائع ابلاغ کس طرح سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں مقابلے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا یہ جائزہ لینا چاہیے کہ ویسٹرن میڈیا کس انداز سے، کون سی اس نے ٹیکنیکس اپنائی ہیں جس کی وجہ سے وہ زیادہ معتبر بن گیا ہے، کس وجہ سے اس کو زیادہ دنیا بھر میں سنا جاتا ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے اور اس کی خبروں کو یعنی فیک نیوز نہیں سمجھا جاتا ہے، ایسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو بھی بیان کریں گے یہ فیکٹس ہوں گے، حقائق پہ مشتمل۔ دیکھیں ایک تاریخ ہے میڈیا کی، چاہے آپ پرنٹ میڈیا اٹھا لیں، چاہے الیکٹرانک میڈیا اٹھا لیں یا اس سے پہلے کا جو ذریعہ تھا، اور اب تو ایک سوشل میڈیا ایک نیا فینومنا ہے، اس پہ ابھی بعد میں بات کریں، لیکن اس سے پہلے آپ دیکھیں الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس میں ویسٹ نے بڑا کام کیا ہے اور اس میں ایک باقاعدہ ایک عالمی سطح پہ اس کے پیچھے باقاعدہ تھنک ٹینک بیٹھے ہیں کہ جنہوں نے ایک پوری دنیا کو، جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا نا استعمار کے اپنے اپنے، جیسے اس زمانے میں ایک کولونائزیشن والا ایک سسٹم تھا، انہوں نے میڈیا کے اندر بھی یہ باقاعدہ اسی طرح کے ایک سسٹم بنایا، اور اب تو یہ جیسے کہتے ہیں نا میڈیا لٹریسی، میڈیا وار یا مثلاً سافٹ وار، اس طرح کی یہ جو ساری اصطلاحیں بنائی گئی ہیں اس کے پیچھے وی تھنک ٹینک ہے جنہوں نے ویسٹ میں بیٹھ کے یہ پلان کیا کہ انہوں نے آئندہ دنیا میں بغیر جنگ کیے کیسے لوگوں کے اذہان کو اپنی طرف مطمئن یعنی اپنی طرف راغب کرنا ہے، اور وہ اپنی کوشش میں کسی حد تک کامیاب بھی رہے، ان کے پاس جدید ترین وسائل جب بھی ہوئے تو پہلے ویسٹ کے پاس آئے، اس کے بعد دوسری دنیا، تیسری دنیا، آپ جو بھی اس کے لیے اصطلاح استعمال کریں، ان کے پاس آئے، ان اپنے وسائل کی بنیاد پہلے انہوں نے چیز کیا. مثلاً پہلے اس طرح لائیو رپورٹنگ کا جو تصور تھا، جب مثلاً بی بی سی لائیو رپورٹنگ انڈیا پاکستان سے دیتے تھے تو وہ جو وہاں کے مقامی میڈیا تھا وہ بھی اس کی اس تک دسترسی نہیں ہوتی تھی، جبکہ یہ وہاں سے بیٹھ کے مثلاً لائیو دے رہے ہوتے. تو اس سے یہ احساس آہستہ سے ڈیولپ ہو گیا کہ یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ فیکٹس ہے، یہ حقائق کی بنیاد پہ ہے. تو یہ پہلے انہوں نے اپنا ایک اعتبار یا اعتماد بحال کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے یہ سارے جو سلسلے ہیں وہ شروع کر دیے. تو اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو روکنے کے لیے، جیسے اب مسلمان ممالک کے اندر ایک سلسلہ چل رہا ہے کہ ہمیں کسی طریقے سے اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنا ہے، تو اسلامو فوبیا کے عنوان سے جیسے وہ پلان کرتے ہیں، اس میں ایک میڈیا کا ایک بڑا رول ہے. یا او آئی سی اپنا ایک اس انداز سے کوئی ایک مشترکہ کوئی میڈیا سینٹر بنائے، اس انداز سے کرے کہ جس میں پہلے اپنے آپ کو ثابت کرے. یعنی اب ایسے نہیں ہے کہ آپ میڈیا کے اندر صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پہ آپ مسلمانوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائیں گے، نہیں، اب آپ میڈیا کے اندر تو یہ چیز ہے کہ ود ان نو ٹائم اس کی خوبی خامی سامنے آ جاتی ہے، اس میں کوئی لمبا چوڑا انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سمیت، یعنی اگر ہم بالخصوص پاکستان کو، چونکہ ہمارے ناظرین کی ایک بڑی تعداد وہاں پہ ہے، وہاں پہ بھی چونکہ یہ چیز باور کر لیا ہے انہوں نے کہ جو جدید ذرائع سے چیز آتی ہے اس میں زیادہ. اسی طرح ہندوستان کے اندر دیکھیں، اب ہندوستان کا اپنا میڈیا ایک بہت بڑا میڈیا ہے، لیکن آپ اس کے اندر دیکھیں کہ اس کے اندر جو باہمی داخلی کلیش ہے اس کی وجہ سے وہ داخلی موضوعات پہ زیادہ فیکٹس دے رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل موضوعات پہ ان کی خبریں بہت کم ہوتی ہیں. یا مثلا ہمارے اس پورے بر صغیر کے عنوان سے اگر آپ دیکھیں تو ہمیں مڈل ایسٹ کی خبریں وہیں سے انگلش سے ہو کے ٹرانسلیٹ ہو کے آتی ہیں، لہٰذا ظاہر جو پھر وہیں سے جو خبر آئے گی اسی کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ اس پہ تبصرے ہوں گے، اسی پہ تجزیے ہوں گے، اسی پہ پھر لائن آف ایکشن طے ہوگی. تو اس وقت اس میڈیا کو ایک باقاعدہ طاقت اور قوت سمجھ کے جو ہے نا اس پہ کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ممالک جدید ترین ہتھیار لیتے ہیں، جدید ترین F-16 لے رہے ہیں، F-35 لے رہے ہیں، فلاں 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 میزائل لے رہے ہیں، تو اس موضوع میں بھی آ کے بھی ان کو اپنی جدید ترین ٹیکنالوجی کو استفادہ کرنا ہوگا. پھر وہ افراد کے جو اس جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں وہ بھی مینٹلی ان کی بھی برین واشنگ اس انداز سے ہو کہ وہ اپنی بات کریں، نہ کہ وہ ویسٹ کا جسے کہتے ہیں وہ کھایا ہوا یا اگلا ہوا جو ہے اس کو استعمال کریں.
جی شکیل شمسی صاحب، ابھی آپ سن رہے تھے کہ ظاہر ہے کہ جو آزاد ممالک ان کو چاہیے یا ان کے ذرائع ابلاغ اور میڈیا کو چاہیے کہ اپنی بات کریں. دیکھا جا رہا ہے کہ آپ نے تو دوردرشن کی بات کی، تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد ٹی وی چینل آ گئے، پرائیویٹ ٹی وی چینل آ گئے، اور اب جو سلسلہ ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ ذرائع ہیں جن پر سامراجی قوتوں کا قبضہ ہے. آپ دیکھیں کہ اگر شہید قاسم سلیمانی کے سلسلے میں کوئی پوسٹ ڈالی جاتی ہے تو اس کو بلاک کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو ان کی جو ہے اجارہ داری ہے، سامراجی ذہنیت ہے میڈیا کے تعلق سے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے آزاد ملکوں کی جانب سے؟
یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. مثال کے طور پر میرے ہی ساتھ ہو چکا ہے، مجھے فیس بک نے 30 دن کے لیے بلاک کیا کیونکہ میں نے کچھ اسرائیل کے مظالم کے خلاف لکھ دی تھی ایک دو لائنیں اپنے پروگرام میں، تو مجھے بلاک کیا انہیں نے فیس بک نے. تو یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اگر آپ میرے ایک دوست تھے، انہیں نے حضرت شہید قاسم سلیمانی کے بارے میں لکھا، تو ان کے نام شاید فاتحہ پڑھوایا تھا یا ان کے لیے دعا کروائی تھی، ان کو بلاک کر دیا. تو اس طریقے کی چیزیں تو بہت عام ہو گئیں اور اس کے اوپر ہم لوگوں کا کوئی کنٹرول بھی نہیں ہے، کوئی کر نہیں سکتے کوئی، کیونکہ ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ ان کے پروپیگنڈے میں اگر آپ شامل ہیں تو آپ صحیح ہیں، ان کے پروپیگنڈے میں آپ شامل نہیں ہیں تو الگ ہے. اور پھر بھی سوشل میڈیا پر کافی بڑی تعداد میں سچ نکل کر آ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی وہ بالکل ویسٹرن میڈیا والا حال نہیں ہے کہ ایک طرفہ خبریں چلائی جا رہی ہوں، یہاں پر جوابی طور پر بھی چل جاتا ہے اور الگ سے خبریں لوگ نکال کے ڈال دیتے ہیں. کچھ کہیں کہیں مدافعت ہے لیکن زیادہ تر تو انہی کے ہاتھ میں جو اپنی طرف سے رن کر رہے ہیں، تو ان کو کنٹرول کرنا یا ان کے اوپر قابو پانا بہت مشکل کام ہے یا کس طریقے سے اپنی خبریں نکالی جائیں. لیکن اس کا ابھی فی الحال کوئی راستہ نہیں، اس کے لیے مسلمانوں کو خود ڈیولپ کرنا پڑیں گے اپنے اس طریقے کے پورٹلز، اپنے اس طریقے کی چیزیں ڈیولپ کرنا پڑیں گی کہ جہاں پر فیس بک کے بجائے رسائی ہو دوسرے طریقے سے بھی، کہ ہم ٹویٹر اور فیس بک کے محتاج نہ ہوں، ہم یوٹیوب کے محتاج نہ ہوں.
بہت شکریہ آپ کا. جی ناظرین، بہرحال آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. آزاد سوچ رکھنے والے ملکوں کو, اور ظاہر ہے کہ سب اسلامی جمہوری ایران کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور اسلامی جمہوری ایران تو اس وقت ظاہر ہے کہ فرنٹ لائن اسٹیٹ پر ہے استعماری طاقتوں کے خلاف جو محاذ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس پر طرح طرح کی پابندیاں بھی عائد ہوتی رہتی ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزیزی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میرے لب پر حضور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھا ہے بس حضور کا نام, سب سے اچھی حضور کی باتیں, سب سے اچھی حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, میں ہوں بے رسول پیلی ہے, میں ہوں اب کروں گا سرور کی باتیں, اب کروں گا سرور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں, ہے فقط ان کے سامنے اعتراف قصور کی باتیں, اعتراف قصور کی باتیں, میرے لب پر حضور کی باتیں, تیرگی میں ہے نور کی باتیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بھی جمعے کے دن خدا کی خوشنودی کے لیے روزہ رکھے گا، پروردگار عالم اسے 10 دنوں کے روزے کا ثواب عطا کرے گا۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، پروردگار عالم کی عظیم نشانیوں میں سے ایک بارش بھی ہے۔ اللہ نے بہت سی آیتوں میں عالم بالا سے کرۂ ارض پر پانی برسانے کا ذکر فرمایا ہے اور لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا؟ کہیں بادلوں سے پانی کے برسنے کا بیان ہے؟ یہ پانی جو تم پیتے ہو، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ اور بادلوں سے لگاتار پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ بعض آیتوں میں آسمان سے رزق نازل کرنے کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے۔ کرۂ ارض پر موجود پانی کو اللہ بخارات میں تبدیل کرتا ہے، جو بادلوں کی صورت ہوا کے دوش پر آسمان کی طرف سفر کرتے ہیں اور جہاں جہاں ان کی ضرورت ہوتی ہے پھیلا دیے جاتے ہیں، اور زمین کے اوپر ایک خاص فاصلے پر پہنچ کر بالعموم پانی کی بوندوں کی شکل میں زمین ہی پر برس پڑتے ہیں۔ بعض اوقات اولوں اور برف کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ نے بڑے خوشکن اور خوبصورت پیرائے میں بادلوں کے بننے اور ان سے پانی کے برسنے کو بیان فرمایا ہے۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد اڑانے والی ہیں، پھر پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھانے والی ہیں، سب کے رفتاری سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کی تقسیم کرنے والی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو پیدرپے بھیجی جاتی ہیں، پھر طوفانی رفتار سے چلتی ہیں اور بادلوں کو اٹھا کر پھیلاتی ہیں، پھر ان کو پھاڑ کر جدا کرتی ہیں، اور وہ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھا لیتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت دیتا ہے اور وہاں میہ برسا کر مردہ زمین سے طرح طرح کے پھل نکالتا ہے۔ وہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے، جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بنتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے، بادلوں کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتی ہیں، اور فرشتے اس کی ہیبت سے لرستے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کڑکتی ہوئی بجلیوں کو بھیجتا ہے اور بسا اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے عین اس حالت میں گرا دیتا ہے۔ جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں، در حقیقت اس کی چال بڑی زبردست ہے۔ پانی ایک بے رنگ، بے ذائقہ، مگر فرحت بخش، شفاف اور ایک مائع ہے۔ اس کی اپنی کوئی شکل نہیں، جس برتن میں ڈالیں اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اوپر سے نیچے کی طرف بڑی تیز رفتاری سے بہتا ہے اور بہنے کے دوران توانائی پیدا کر لیتا ہے۔ پانی کی اسی توانائی کو انسان نے بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا ہے اور اسی مقصد کے لیے بڑے چھوٹے آبی ذخائر بنائے جاتے ہیں۔ سورج کی شعاع جب پانی کی بوند سے گزرتی ہے تو سات رنگوں میں منتشر ہو کر قوس و قزح بناتی ہے، جس کو بالعموم بارش کے بعد آسمان کے ایک جانب سات خوبصورت رنگوں کے قوس میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پانی کے بغیر زندگی پروان نہیں چڑھ سکتی۔ پودے کے بیج کے اندر موجود جنین میں اللہ نے پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا فرمائی ہے، جو جنین کو نہ صرف بڑے عرصے تک زندہ رکھتی ہے بلکہ آہستہ آہستہ نشو نما بھی دیتی ہے۔ جب یہ بیج زمین میں بویا جاتا ہے اور پانی سے سینچا جاتا ہے تو یہ بیج نشو نما پا کر جلد ہی پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اگر بیج میں پانی مفقود ہو جائے تو اس کے اندر کا جنین مردہ ہو جائے گا اور کسی صورت بھی نشو نما نہ پا سکے گا۔ جانوروں کے انڈے اور چھلکے یا جھلی کے اندر بھی جنین کے گرد پانی کی ایک مخصوص مقدار پیدا کی گئی ہے۔ اس پانی میں جنین پرورش پاتا ہے اور مخصوص وقت پر جھلی یا چھلکا توڑ کر باہر نکل آتا ہے۔ یہاں بھی پانی کی غیر موجودگی جنین کے نشو نما پر منفی اثرات ڈالتی ہے۔ دودھ دینے والے حیوانات مثلاً گائے، بھینس، بکری وغیرہ کے رحم میں پرورش پانے والے جنین کے گرد تین پردے ہوتے ہیں جن میں پانی بھرا ہوتا ہے، اور جنین در حقیقت اس پانی میں تیرتا رہتا ہے، اسی کے ذریعے اپنی غذا بھی حاصل کرتا ہے اور جس میں پیدا ہونے والے گندے مادے بھی خارج کرتا ہے، اور پیدائش کے وقت اس پانی کی قوت سے اپنے مقررہ وقت پر رحم مادر سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ پرورش پانے والے جنین کے گرد پانی کی کمی یا زیادتی اس کی نشو نما کو متاثر کرتی ہے، لہذا یہاں بھی پانی کا موجود ہونا اور متوازن ہونا لازمی ہے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، پھر یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم رسول بخش رند صاحب سندھ پاکستان کے شہر ٹنڈو الہیار سے لکھتے ہیں، نئے ہجری قمری سال کا آغاز محرم سے ہو گیا ہے۔ محرم ہمیں حقیقی زندگی گزارنے کا درس دیتا ہے۔ واقعہ کربلا نے زندگی گزارنے کی سمت معین کر دی ہے، یعنی حق کے ساتھ جیو اور حق کے ساتھ مرو۔ لیکن آج ہم امام عالی مقام کے درس عاشور سے سبق نہیں سیکھ رہے ہیں، اور دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے اس نے ہمیں گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں، اس نے ہم سب کی گردنیں شرم سے جھکا دی ہیں۔ آج بعض مسلم حکمران اسلام دشمن طاقتوں کی گود میں جا بیٹھے ہیں اور انہوں نے اسلامی اقدار کو داؤ پر لگا دیا ہے، سرزمین حجاز کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ ریڈیو تہران نے ماہ محرم میں اچھے پروگرام نشر کیے ہیں اور اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے، دیگر پروگرام بھی اچھے جا رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں ریڈیو تہران کی آواز بھی قدر بہتر ہے، خاص طور پر صبح اور شام کی نشریات صاف سنائی دیتی ہے، جبکہ رات کی نشریات میں دیگر ریڈیو اسٹیشنوں کی نشریات مخل ہوتی ہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ جی ہاں سامعین، محترم رسول بخش رند صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام مکہ و مدینہ کے درمیان سے گزر رہے تھے، اور امام علیہ السلام کا مشہور و معروف غلام مصادف بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ چلتے چلتے امام علیہ السلام کی نظر ایک شخص پر پڑی جو ایک درخت کی شاخ پر بیٹھا تھا، اور اس کے چہرے سے مصیبت و غم کے آثار نمایاں تھے۔ امام علیہ السلام نے مصادف سے کہا، شاید یہ بہت زیادہ پیاسا ہے اور پیاس کی وجہ سے بے حال ہو چکا ہے۔ امام علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور اس سے پوچھا، کیا تم پیاسے ہو؟
اس نے کہا، ہاں میں بہت سخت پیاسا ہوں۔ امام علیہ السلام کے حکم سے مصادف سواری سے نیچے اترے اور اس مرد کو سیراب کیا، لیکن اس کی وضع و قطع سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ ایک عیسائی ہے۔ جب امام علیہ السلام اپنے غلام مصادف کے ساتھ وہاں سے چلے گئے تو راستے میں مصادف نے امام علیہ السلام سے سوال کیا، اے مولا، کیا نصرانی کو صدقہ دینا جائز ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، وقت ضرورت خاص کر ایسے حالات میں ہم اسے صدقہ دے سکتے ہیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام کو پہنچا، اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ سامعین، آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں اور ہماری ویب سائٹ کا بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے، اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی پروگرام کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو لیجئے پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے اچھروں کے، اور ہمیں آج کی دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 12 آذر، 8 جمادی الاول اور 3 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ آٹھ جمادی الاول سن 1323 ہجری قمری کو مصر کے شمالی شہر اسکندریہ میں مشہور مسلمان مجاہد عالم دین شیخ محمد عبدو نے وفات پائی۔ انہوں نے اپنی تعلیم کا آغاز جامعۃ الازہر سے کیا۔ اس کے بعد حریت پسند عالم دین سید جمال الدین اسد آبادی المعروف افغانی کے درس میں شریک ہوئے اور ان کے افکار سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ سید جمال الدین اسد آبادی کی جلاوطنی کے بعد محمد عبدو نے ان کے جانشین کے طور پر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا، لیکن مصر پر برطانیہ کا استعماری اثر رسوخ بڑھنے کے بعد ان کو بھی شام جلا وطن کر دیا گیا۔ محمد عبدو شام میں 6 سال تدریس کے بعد پیرس چلے گئے اور وہاں روزنامہ عروۃ الوثقی کی اشاعت میں سید جمال الدین اسد آبادی کا ساتھ دیا۔ شیخ محمد عبدو اپنے استاد سید جمال الدین اسد آبادی کی طرح اتحاد اسلامی کے آرزو مند تھے اور چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں۔ تین دسمبر سن 1469 عیسوی کو اطالوی مورخ اور سیاستدان نیکولو ماکیاویلی اٹلی کے شہر فلورنس میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے سیاسی سرگرمیاں انجام دینے کے ساتھ ساتھ فلورنس کی تاریخ بھی مرتب کی۔ ان کی کتابوں میں جنگ کا فن اور شہریار کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ ماکیاویلی کا 1527 عیسوی میں انتقال ہوا۔ تین دسمبر سن 1919 عیسوی کو فرانس کے ممتاز مصور اوگست رینوار کا 78 سال کی عمر میں انتقال ہوا۔ وہ 7 مارچ 1841 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے مصوری میں اپنے شوق و ذوق کا مظاہرہ کیا اور 19 سال کی عمر میں ہی پیرس میں ممتاز مصور کے طور پر مشہور ہو گئے۔ رینوار طرز مصوری امپریشنزم کے علمبرداروں میں شامل تھے۔ انہوں نے مصوری کے متعدد شاہکار نمونے تخلیق کیے۔ بارہ آذر سن 1358 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران کا آئین ایرانی عوام کے اکثریتی ووٹوں سے منظور کیا گیا۔ اس آئین نے اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد، اسلامی اقدار و تعلیمات، سماجی انصاف اور انسانی حقوق کی پابندی پر استوار کی۔ یہ آئین 12 دفعات اور 175 شقوں میں تدوین کیا گیا۔ واضح رہے کہ سن 1368 ہجری شمسی میں فقہا اور ماہرین کی کونسل، مجلس خبرگان کی منظوری اور ریفرنڈم کے بعد آئین میں کچھ ترامیم کر دی گئیں، جس کے بعد اب ایران کا آئین 14 دفعات اور 177 شقوں پر مشتمل ہے۔ بارہ آذر سن 1366 ہجری شمسی کو ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران میں بنے پہلے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ ایسے حالات میں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو دنیا کی بڑی طاقتوں کے خلاف غیر مساوی جنگ میں اپنی سرزمین کا دفاع کر رہا تھا اور ایران کے خلاف پابندیوں کا دائرہ بھی وسیع تر ہو رہا تھا، انہی حالات میں ایران نے زمین سے زمین پر مار کرنے والے بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کیا اور مسلط کردہ جنگ میں اس کو استعمال کیا۔ یہ کامیاب تجربہ کر کے ملک کے تحفظ کے لیے فوجی توانائی کے ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا۔ تین دسمبر 1984 عیسوی کو ہندوستان کے شہر بھوپال میں ایک امریکی کارخانے میں زہریلی کیمیائی گیس کے اخراج کا سانحہ رونما ہوا۔ یہ کارخانہ امریکی ملٹی نیشنل کمپنی یونین کاربائڈ کی ملکیت تھا۔ کارخانے کے ذمہ دار افراد کی بے احتیاطی اور حفاظتی امور پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے اس کارخانے سے ایم آئی سی گیس کا اخراج شروع ہوا، جو سائنائٹ جیسی جان لیوا زہریلی گیس بنانے میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ خطرناک گیس کارخانے کے تین زیر زمین حصوں سے خارج ہو کر فضا میں پھیل گئی، جس سے بھوپال شہر کے 3,700 سے زیادہ افراد ہلاک اور ہزاروں شدید متاثر ہوئے۔ تین دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 37ویں اجلاس میں 3 دسمبر کو معذور افراد کا عالمی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا مقصد معاشرے میں معذور افراد کی فلاح و بہبود اور ان کے مسائل سے لوگوں کو آگاہ کرنا، نیز ان کے مسائل کے حل کی طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرانا ہے۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق دنیا میں معذور افراد کی تعداد 60 کروڑ سے بھی زیادہ ہے۔ ترقی پذیر ممالک میں معذور افراد کی تعداد 80% ہے اور ترقی یافتہ ممالک میں معذور افراد کا تناسب 10% بتایا جاتا ہے۔ قوت سماعت اور قوت گویائی سے محروم افراد، جسمانی نقص اور ذہنی پسماندگی کا شکار افراد معذور افراد شمار ہوتے ہیں۔ ایک سروے کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ جنسی اور جسمانی تشدد کا شکار معذور افراد ہوتے ہیں، اور پوری دنیا میں معذور افراد کے حقوق کا سب سے زیادہ خیال ایران میں رکھا جاتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بشدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.